الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض، صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 20 کی حدیث نمبر 13 اور 15 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں حدیثیں شوہر کے بیوی پر جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، جس طرح بیوی کے حقوق شوہر پر ہیں اسی طرح شوہر کے بھی بیوی پر ہیں. بیوی کے جو حقوق شوہر پر ہیں ان کی قدر تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اور گزشتہ منگل سے ان احادیث طیبہ کی روشنی میں ان حقوق کا بیان شروع ہوا ہے جو شوہر کے بیوی پر واجب ہیں. قرآن و حدیث میں دونوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، بس دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا یہ بھی سراسر دین ہے. اس کو دین بھی سمجھنا چاہیے، دین سمجھ کر اس پر ان کے ادا کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے، جس سے یہ باعث اجر و ثواب بھی بنتے ہیں، دین و دنیا کی فلاح کا باعث بھی بنتے ہیں. گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے تو قرآن شریف میں شوہر کے حقوق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الرجال قوامون علی النساء ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں پر نگران بنایا ہے، ان کا بڑا درجہ ہے. عورتوں کو ان کے ماتحت رہنا چاہیے، ان کے تابع رہنا چاہیے. اگر شوہر کوئی دین کی بات کہے تو ماننا چاہیے، کسی جائز بات کے کرنے کا حکم دے تو اس میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. عورت اپنی رائے دے سکتی ہے, تجویز دے سکتی ہے, دونوں مل کر جو کام بھی انجام دیں باہمی مشورے سے انجام دے سکتے ہیں, لیکن آخری فیصلہ شوہر کا ہوگا. اگر شوہر بیوی کی مرضی کے خلاف کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بیوی کو اسے قبول کرنا چاہیے. اس طرح سے اگر گھر کے نظام کو چلایا جائے تو نہایت کامیابی کے ساتھ چلتا ہے, گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے, راحت ہی راحت رہتی ہے, ایک دوسرے کا احترام بھی رہتا ہے, جو نکاح کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اور جہاں اس کے خلاف عمل کیا جائے گا وہاں جھگڑے جھگڑے, لڑائی لڑائی, فسادی فساد, بے سکونی ہوتی ہے. اللہ پاک نے مرد کو شوہر کو قوام فرمایا ہے اور بیوی کو اس کے تابع ماتحت فرمایا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں شوہر کا درجہ اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بتا نہیں سکتا. چنانچہ اس سلسلے میں دو حدیثیں میں گزشتہ منگل کو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, ایک حدیث اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ہمراہ تھے. اس وقت آپ کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, اور کچھ وہ صحابہ کرام تھے جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے جن کو انصاری کہتے تھے. آپ ان دونوں جماعتوں کے ہمراہ تھے کہ یہ کھایا کہ ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی. تو ان صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ بے زبان جانور بلکہ بعض بے جان چیزیں جیسے درخت سب آپ کو سجدہ کرتے ہیں, کیونکہ درختوں کا سجدہ کرنا بھی ثابت ہے, اونٹ کا تو ان کے سامنے ہی واقعہ پیش آیا کہ اس نے آ کر آپ کو سجدہ کیا. تو عرض کیا حضور یہ سب آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم اس لائق ہیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, تمہارے لیے سجدہ کرنا مناسب نہیں ہے. تم میرا, آپ نے فرمایا, اپنے بھائی کا اکرام کرو, اور ان کا سجدہ تو ان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, اس لیے یہ تو مجبور ہیں, ان کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے, لیکن تمہارے لیے مجھے سجدہ کرنا مناسب نہیں ہے, بس تم میرا اکرام کرو. اور پھر فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا کہ وہ کسی مخلوق کو سجدہ کرے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بلکہ شوہر کا تو اتنا اونچا درجہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر فرض کرو اپنی بیوی سے کہے کہ تم اس سفید پہاڑ کے پتھر کالے پہاڑ کے پر لے کے جاؤ اور کالے پہاڑ کے پتھر سفید پہاڑ کے پتھر پر لاؤ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا حکم مانے اور اس کا حکم بجا لائے. اس میں حضور نے شوہر کا درجہ بتلایا ہے کہ شوہر کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ بالفرض اگر وہ ایسا حکم بھی دے جو عورت کے بس سے باہر ہو، تب بھی اس کو شوہر کا کہنا ماننا چاہیے جہاں تک ہو سکے. معلوم ہوا کہ میاں بیوی میں اللہ پاک نے شوہر کا بہت ہی اونچا درجہ رکھا ہے، لہذا بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق بجا لائے اور اس کی خوشی ناخوشی کا خیال رکھے. جن باتوں سے شوہر ناراض ہوتا ہے یا جن باتوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے ان سے اجتناب کرے، ان سے پرہیز کرے، اور جو باتیں اس کے لیے خوشی کا باعث ہیں، راحت کا باعث ہیں، اس کا اہتمام کرے. اسی لیے ایک حدیث میں نیک بیوی کی پہچان یہ بتائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سی عورت سب سے اچھی ہے، آپ نے فرمایا جو ایسی ہو جب شوہر اس کو دیکھے تو دل خوش ہو جائے اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے، حسن اعمال کی وجہ سے، اس کے تابع داری فرما برداری کرنے کی وجہ سے، اور جب شوہر اس کو کوئی حکم دے تو بجا لائے. تیسری خوبی اس میں یہ ہو کہ جب شوہر اس کو کسی جائز بات کا حکم دے تو وہ اس کو پورا کرے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی، اور وہ اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے شوہر کی مخالفت نہ کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کو ستائے نہیں، اس کو تکلیف نہ دے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر شوہر اپنی جنسی ضرورت کے لیے بیوی کو بلائے تو اگرچہ وہ تندور پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، تب بھی اسے چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس آ جائے، شرط یہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے، اور اس طرح شوہر رات ناراضگی میں گزارے، تو ساری رات ملائکہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتے ہیں جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو. ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا بڑا حق ہے. بس اگر کسی کا شوہر کسی حرام و ناجائز کام کے کرنے کے لیے حکم دے، کسی ناجائز کام کے کرنے کے لیے اپنی بیوی کو حکم دے، تو بے شک اس میں اس کی اطاعت جائز نہیں ہے. نرمی سے، ادب سے انکار کر دے، منع کر دے، معذرت کر دے، شوہر کی وجہ سے کسی عورت کو بے پردہ ہونا یا خدا نخواستہ ناچنا گانا یا فلمیں دیکھنا، بے پردہ گھر سے باہر نکلنا، اس کے ساتھ اس کے دوستوں سے ملنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو حضور نے ایک ایسا عائدہ و ضابطہ بیان فرما دیا جو سب کے لیے ہے، وہ یہ کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. اب یہ قاعدہ سب کے لیے ہے، شوہر کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے، استاد کے لیے بھی ہے، پیر کے لیے بھی ہے، حاکموں کے لیے بھی ہے، بادشاہوں کے لیے بھی ہے، افسروں کے لیے بھی ہے، جتنے بھی دنیا میں ایسے عہدے اور منصب والے لوگ ہیں جن کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی کا بھی حکم ماننا ایسا جو ناجائز ہو ماتحت کے لیے کرنا جائز نہیں. اسی قاعدے میں میاں بیوی بھی آ جاتے ہیں، ماں باپ اور اولاد بھی آ جاتی ہے. کسی کے والدین اپنی اولاد کو ناجائز کام کرنے کا حکم دیں گے تو اولاد کے لیے ماننا جائز نہیں، لیکن گستاخی بھی نہ کریں، بدتمیزی بھی نہ کریں، نرمی سے ادب سے معذرت کر دیں. ایسے ہی اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو ناجائز کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہے. بہرحال جائز امور میں، دینی امور میں عورت کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے شوہر کی مرضی خلاف کوئی کام نہ کرے. ایک حدیث میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون اپنے شوہر کی شکایت لے کر حضور خدمت میں حاضر ہوئی. اتفاق سے ان کے شوہر بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حضور سے تین شکایتیں کی. ایک شکایت تو یہ کہی کہ حضور میرے جو شوہر ہیں وہ میں جو نماز پڑھتی ہوں تو وہ میری نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، دوسرے میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ چھڑوا دیتے ہیں، روزہ رکھنے نہیں دیتے. اور وہ رات بھر رات کو سوتے ہیں تو دیر سے اٹھتے ہیں، سورج نکلے اٹھتے ہیں، یعنی فجر کی نماز بھی قضا کر دیتے ہیں. جب انہوں نے تین باتیں حضور خدمت میں عرض کی تو چونکہ شوہر موجود تھے تو آپ نے ان سے فرمایا بھائی بتاؤ بھائی یہ تمہاری بیوی تمہاری یہ تین شکایتیں کر رہی ہیں، اس کی کیا حقیقت؟ انہوں نے کہا کہ حضور جہاں تک یہ نماز پڑھنے کے متعلق فرما رہی ہیں کہ میں منع کرتا ہوں تو میں بات یہ ہے کہ یہ ایک نماز میں لمبی لمبی صورتیں بہت پڑتی ہیں، اب یا تو ایک ایک رکعت میں دو دو لمبی لمبی صورتیں پڑھ لیتی ہیں یا دو رکعت میں دو صورتیں لمبی لمبی پڑھ لیتی ہیں، یعنی دیر تک نماز پڑھتی رہتی ہیں، میں اس سے منع کرتا ہوں. فرمایا بات تو صحیح ہے، ایک سورت ایک رکعت میں تو ایک چھوٹی سورت بھی کافی ہے. اور جہاں تک ان کا کہنا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھنے دیتا تو بات یہ کہ میں راتوں کو باغ میں کام کرتا ہوں، دن میں گھر میں نہیں ہوتا، دن میں میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھے کبھی کبھی ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ روزے سے ہوتی ہیں، اس لیے میں نے منع کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بغیر شوہر کی اجازت کے کوئی عورت نفل روزہ نہ رکھے. یہ ساری بات نفل روزے کی ہو رہی ہے، تو کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. اور جہاں تک دیر سے اٹھ کر نماز پڑھنے کی بات ہے تو ہم لوگ رات کو باغوں میں پانی دیتے ہیں جس کی وجہ سے سونا دیر سے ہوتا ہے، جب دیر سے ہوتا ہے تو پھر آنکھ جلدی نہیں کھلتی، دیر سویر ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا جب آنکھ کھلا کرے نماز پڑھ لیا کرو. تو آپ نے اس میں بھی شوہر کے پہلو کو ترجیح دی. اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کبھی میاں بیوی کا کسی کے پاس جھگڑا جائے تو وہ ایک طرف کا بیان سن کے فیصلہ نہیں کرے. دوسری طرف کا بیان بھی سنے. جب دونوں طرف کی بات سنے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ غلطی کس کی ہے اور قصور کس کا ہے. یہ قاعدہ عدالتوں میں تو ہے ہی, گھروں میں بھی ضروری ہے. عام طور پر گھروں کے اندر بھی اس قسم کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. کبھی بھائی بھائی میں جھگڑا, کبھی بہن بھائی میں جھگڑا, کبھی بہن بہن میں جھگڑا, کبھی شوہر اور بیوی میں جھگڑا. تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طرف سے سن کر کے بس آدمی فوراً کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے اور اکثر اس میں غلطی ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر آدمی اپنا موقف مدلل بیان کرتا ہے اور خوب اچھی طریقے سے اپنا موقف مضبوط کر کے بیان کرتا ہے, جس سے دوسرے کا قصور سمجھ میں آتا ہے. اور جب دوسرے کا بیان سنو تو اب پہلا موجود نہ ہو تو بھی یہی صورت ہوتی کہ وہ اپنا بیان ایسا بیان کرے گا جیسے کہ یہ تو بے قصور ہے, سارا قصور دوسرے کا. اور دونوں فریق سامنے ہوں, دونوں کی بات سنی جائے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ غلطی کس کی ہے, کس کی نہیں ہے, کس کی کم, کس کی زیادہ. تو گھروں میں بھی اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو کبھی بھی یک طرفہ فیصلہ آدمیوں کو نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ دونوں کی سن کر اور دونوں کو سامنے بٹھا کر دونوں کی بات سنیں, پھر اگر کسی کا قصور ہو تو اس کو سمجھا دے, اور جسے قصور نہ ہو اس کو کچھ نہ کہے. اور شوہر کا ایک حق بیوی پر یہ بھی ہے, شوہر کا حق ایک بیوی پر ایک یہ حق بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرے جس سے شوہر کو تکلیف ہو اور اس کے بستر پر ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دے جس کا گھر میں آنا بیٹھنا شوہر کو ناگوار ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں جس سے شوہر کو اختلاف ہوتا ہے, بیوی کو ان سے کوئی اختلاف نہیں یا بیوی کی ان سے رشتے داری, لیکن شوہر اس سے نالا ہے, اس سے اس کا تعلق صحیح تعلقات صحیح نہیں ہے, تو وہ پسند نہیں کرتا اس کو اپنے گھر میں بلانا بٹھانا, اس کے گھر میں آنا. تو اس میں بھی شوہر کو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی مرضی کا خیال رکھے. جس کا گھر میں آنے کو شوہر پسند نہ کرے اس کو نہ آنے دے, اور کم از کم آ جائے تو شوہر کے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دے, دوسری جگہ بٹھا دے. اس کا عجیب و غریب واقعہ احادیث میں آتا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں, یہ صاحبزادی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل عرصے تک حضور کی مخالفت کرتے رہے اور تقریباً ہر معرکے میں حضور کے مقابلہ کرتے رہے. تقریباً 21 سال انہوں نے حضور کی مخالفت کی ہے. اخیر میں فتح مکہ کے موقع پر جا کے یہ مسلمان ہوئے. اس سے پہلے اکثر جنگوں میں یہ حضور کے مقابلے پر آئے. ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر مسلمان تھے, اس وجہ سے بھی ان کو بہت غصہ تھا کہ میری بیٹی بھی اور میرا داماد بھی یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے, تو اور بھی ان کو غصہ آتا تھا, اس وجہ سے بھی یہ حضور کی مخالفت کرتے تھے. ارے یہ دونوں کافروں کے ظلم و ستم سے بیزار ہو کر کے حبشہ چلے گئے, مکہ مکرمہ سے حبشے کی طرف انہوں نے ہجرت کی. وہاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ خواب میں انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ ایک دم ان کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور صورت بگڑ گئی اور مسخ ہو گئی. تو جب بیدار ہوئی تو ان کو خطرہ ہوا کہیں میرے شوہر کے دین ایمان میں خلل نہ آ جائے. تو یہی ہوا, ان کے شوہر کسی عیسائی کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے. چند روز میں اللہ بچائے ان کے دل سے ایمان چلا گیا اور وہ عیسائی ہو گئے, مرتد ہو گئے, اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا حبشے میں. اب حبشہ ایک نیا ملک تھا, نہ وہاں کوئی خاندان والے, نہ برادری والے, نہ ملنے جلنے والے, نہ جان پہچانے والے, کوئی نہیں. اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ اکیلی رہ گئی. لے جے کے ایک شوہر تھا, وہ شوہر کا بھی یہ حال ہو گیا. ایک تو وہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا, دوسرے یہ کہ اس کا پھر انتقال بھی ہو گیا, اب بالکل ہی اکیلی ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے حبشے کے بادشاہ جو کہ مسلمان تھے اور حضور پر ایمان لائے تھے, ان کے توسط سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا جو آپ نے قبول کر لیا, بہت خوشی سے قبول کیا. اور جس باندی نے آ کر کے یہ اطلاع دی, انہوں نے جو کچھ سامان تھا سب اس کو تحفے میں دے دیا کہ تم تو ایسی اچھی خوشخبری لے کر کے آئی ہو میرے لیے. اور پھر حبشہ کے بادشاہ نے آپ کی طرف سے بے شتا آپ کے وکیل کے ان کو آپ کے نکاح میں قبول کیا اور ان کا 4,000 درہم مہر مقرر کیا. وہ مہر بھی اپنے پاس سے اس نے ادا کیا اور پھر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا. اور اس طرح وہ آپ کے گھر میں تشریف لے آئے. اس وقت ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی کو حضور نے نکاح کا پیغام دیا ہے تو اس نے بھی اس کو سراہا, کہا کہ حضور تو ایسے ہیں کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام دیں تو رد نہیں کرنا چاہیے, اچھا ہوا میری بیٹی نے ان کا پیغام قبول کر لیا. اس کے بعد پھر حضور کے اور کفار مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی اور 10 سال کی مدت مقرر ہوئی. 1 سال کے بعد کفار مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی اب ہمارا تمہارے درمیان کوئی پابندی نہیں رہی, کسی وقت بھی ہم تم پہ حملہ کر سکتے ہیں. جب تمہیں معاہدے کے پابند نہیں تو ہم بھی. اس دوران اب حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کسی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے, مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا. وہاں پر رات کو چھپ چھپا کر کسی طریقے سے وہ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. وہ تو میری بیٹی ہیں اور حضور کی بیوی ہیں, لہذا میں ان کے ذریعے بات کروں گا کہ کسی طرح حضور مجھے معاف کر دیں اور مجھے قتل نہ کریں. اس سلسلے میں وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے. جب وہ ان کے گھر پہنچے تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اکرام کیا اور اندر بلایا, ان کو بٹھایا. جب وہ حضور کا بستر بچھا ہوا تھا جس پر آپ آرام فرماتے تھے, جب وہ اس پر بیٹھنے لگے تو جلدی سے انہوں نے کھڑے ہو کر کے حضور کا بستر لپیٹ لیا. وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا, کہا کہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں, یہ بستر میرے لائق نہیں, یہ کیا بات. تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ حالت شرک میں ہیں اور کوئی مشرک حضور کے بستر کے لائق نہیں ہے, آج اس لائق نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آپ بیٹھے, کیونکہ آپ مشرک ہیں. تو یہ جواب سن کر تو وہ حیران رہ گیا، کہا کہ میں حبیبہ تم اتنی بدل گئی، اللہ اتنی تبدیلی تمہارے اندر آ گئی کہ میں باپ ہوں، مجھے بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے منع کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کا بیوی کے لیے یہ حق بتایا ہوا تھا کہ شوہر کے بستر پر ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دو جو شوہر جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے، دوسری حدیث میں جس میں یہ تعلیم مل گئی کہ ہر وہ کام جو شوہر کی ناگواری کا باعث ہو عورت کو اس کے کرنے سے بچنا چاہیے، چاہے بذات خود وہ جائز ہی ہو، یہ بھی شوہر کا ایک حق ہے۔ اور ایک روایت میں کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ نہ تو ان کی کوئی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی ان کی نماز اور عبادت قبولیت کے لیے اوپر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے طرز عمل سے باز آ جائیں۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقاؤں سے بھاگ جائے، بھگوڑا غلام، جب تک وہ بھاگا رہے گا اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی، الا یہ کہ واپس آ جائے اور اپنا ہاتھ اپنے آقاؤں کے ہاتھ دے دے۔ دوسرے وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، جب تک اس کا شوہر اس سے ناراض رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا کوئی اور شخص بھی ہے جو اس وقت یاد نہیں آ رہا، اور یہ اس حدیث میں بھی حضرت نے اس کو نقل فرمایا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی، جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرے یہاں تک کہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ اس میں ان خواتین کے لیے زبردست تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے بڑی عبادت گزار ہوتی ہیں، نمازوں کی پابند ہیں، روزے بھی خوب رکھتی ہیں، ذکر و تلاوت کی بھی پابند ہوتی ہیں، اور بھی دوسرے نیک کام کرتی رہتی ہیں۔ لیکن ایسی ہی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، انہی میں بعض خواتین وہ ہوتی ہیں کہ جو شوہر کو کا کہنا نہیں مانتی اور شوہر کا خیال نہیں رکھتی، شوہر گھر میں آیا تو بعض مرتبہ وہ بھی بس اپنے مسلح پر ہی بیٹھی رہتی، شوہر کو کھانے کی حاجت ہے تو کھانا نہیں دے رہی ہیں، آرام کرنے کی ضرورت ہے تو آرام کرنے کا کوئی خیال نہیں کر رہی ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو کوئی خیال، بس اپنے نیک کاموں میں مشغول ہیں، یا شوہر انہیں کسی اچھے کام کے لیے کہتا ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہتا ہے تو سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ان پر صرف اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے، بھائی نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، یہ سب دین ہے، سب نیکی نیک کام ہیں، ان کا ثواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ شوہر کے حقوق ادا کرنا بھی تو دین ہے، اور یہ دین تو ان احادیث کا جو میں نے تھوڑا سا انتخاب آپ کے سامنے رکھا ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی یہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اگر شوہر کی انسان زیادتی کرے گی اور اس کی نافرمانی کرے گی۔ بس ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اصل دین تو بس یہ ہے، جو نماز پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، زکات دے رہی ہیں، خیرات کر رہی ہیں، بس اس کا نام دین ہے، باقی شوہر کہنا مانے نہ مانے ان کی مرضی، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں نہ کریں ان کی مرضی، کسی کے ساتھ بس سلوک کریں تو کچھ حرج نہیں، کسی کو ستائے پریشان کرے تو کچھ حرج نہیں. یہ ان کو مغالطہ ہو جاتا ہے, غلط فہمی ہو جاتی ہے جو بالکل غلط ہے, جس کی وجہ سے ان کی یہ عبادتیں بھی ان کی خطرے میں پڑ جاتی ہیں. ان سب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نماز, روزہ, حج, زکات, دین ہے, یہ شوہر کے حقوق ادا کرنا, بیوی کے حقوق ادا کرنا, اولاد کے حقوق ادا کرنا, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا, یہ بھی عین دین ہے. اور ہم سب یہاں اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور جو کچھ آپ یہاں سنیں اپنے گھر تک پہنچانا چاہیے, کیونکہ گھر کی خواتین ہر جگہ ہر بیان میں آ نہیں سکتی. گو اللہ بھاگنا ویسی آسانیاں اور سہولتیں عطا فرما دی ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے گھر گھر یہ بیان آسانی کے ساتھ سنا جا سکتا ہے, اور دیگر علماء کرام کے اور بزرگان دین کے بیانات بھی گھر بیٹھے سنے جا سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے سنے جا سکتے ہیں. اب تو موبائل میں بھی یہ سہولت آ گئی, ایک موبائل میں ایک فیملی آرام سے بیان سن سکتی ہے. تو اس کے ذریعے سنائیں, اور نہیں تو پھر زبانی جو کچھ سنیں وہ اپنے گھر جا کر کے پہنچائیں. اس طرح سے گھر والوں کو دین سے آگاہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں, جس کا میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں, جس کا نام ہے حقوق الاسلام, اس میں بیوی پر جو شوہر کے حقوق ہیں ان کو مختصر طور پر بیان فرمایا ہے. میں ان کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جو حقوق میں بیان کروں گا وہ بطور نمونے کے ہوں گے, لیکن ان شاء اللہ تعالی ہمارے لیے وہ بھی کافی ہیں. حضرت نے بطور خلاصہ کی تعریف فرمایا ہے کہ شوہر کا بیوی پر ایک حق یہ ہے کہ وہ جائز امور میں اپنے شوہر کی تابع داری کرے اور فرما برداری کرے, البتہ ناجائز اور خلاف شرع کاموں میں اس کی اطاعت نہیں ہے اس میں معذرت کر دیں. نمبر دو, جس قدر شوہر کی استطاعت ہے, مراد مالی استطاعت, شوہر کی جتنی آمدنی ہے جس قدر وہ کما کر لاتا ہے اسی کے مطابق وہ اس سے نان نفقہ طلب کرے, اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے. وجہ یہ کہ اس سے زیادہ اس کے ذمہ واجب نہیں, جب واجب نہیں ہے تو اس سے زیادہ اس کو اس سے مطالبہ کرنے سے اسے تکلیف ہو, اور شوہر کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اس کو تکلیف دینا درست نہیں, اس لیے اس کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے. تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی بغیر اجازت کے اسے گھر سے باہر نہ جائے. شوہر کا بنیادی حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ شوہر گھر میں رہے اور اسے گھر سے بغیر اس کی اجازت کے نہ نکلے, جب کہیں جانا ہو تو اپنے شوہر سے پوچھ کر جائے یا اس کو بتا کر کے جائے. اور اسی طرح یہ بھی شوہر کا بیوی پر حق ہے کہ کسی کو اس کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ آنے دے, خاص طور سے جن سے شوہر کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ان کو جب تک کہ شوہر کی طرف سے اجازت نہ ہو اپنے گھر میں نہ آنے دیں. اور ویسے بھی کوئی اگر صرف بیوی سے پوچھ کر آنا چاہ رہا ہے تو پہلے اپنے شوہر سے مشورہ کر لے کہ میرے فلاں رشتہ دار یا فلاں عزیز یا فلاں شخص میرے گھر آنا چاہتا ہے, آپ کی اجازت ہو تو میں بلاؤں ورنہ نہیں, اجازت دے تو اس کو بلائے, اگر اجازت نہ دے تو معذرت کر دیں. ایسی ایک حق شوہر کا بیوی پر یہ ہے کہ کسی کو اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے نہ دے، کیونکہ شوہر کا مال بیوی کے پاس امانت ہے. شوہر جو مال اپنی بیوی کو دیتا ہے، روپیہ پیسہ، یا اس کے پاس رکھواتا ہے یا گھر کے خرچ کے لیے دیتا ہے، وہ اس کے پاس امانت ہے. ظاہر ہے کہ امانت جہاں اس نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے بس وہیں خرچ کر سکتی، چاہے تو وہیں خرچ کرے، اور جتنا اس نے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے اتنا ہی خرچ کرے. لیکن اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس میں سے کسی کو نہ دیں، یہاں تک کہ صدقہ خیرات بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. اجازت لینے کے بعد جائیے، اسے اجازت دی تھی بھائی آپ خیرات بھی کر سکتے ہو، صدقہ بھی دے سکتے ہو، اپنے رشتے داروں کو بھی دے سکتے ہو، اور بھی کسی کو تم مناسب سمجھو دے سکتے ہو، اجازت کے بعد جائیے. لیکن بغیر اجازت کے کسی کو اس کا مال دینا، اس کا پیسہ دینا بھی درست نہیں. چھٹا حق یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھے اور نفلی روزے بھی نہ رکھے. تفصیل اس کی ابھی آپ کے سامنے آ چکی ہے الحمدللہ. ساتواں حق یہ ہے کہ جب شوہر اس کو اپنی جنسی خواہش کے لیے بلائے اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ممانعت نہ ہو، تو انکار نہ کرے. آٹھواں حق یہ ہے کہ اگر شوہر تنگ دست ہے یا بدصورت ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھے، اور اس کی تنگ دستی سے بیزار نہ ہو، کیونکہ مال کے اندر فراخی اور تنگ دستی یہ سب تقدیر کے مطابق ہے، روزی سب کی مقدر ہے. کسی کی روزی تنگ ہے، کسی کی فراخ ہے، کسی کی بہت فراخ ہے، یہ تو سب تقدیر کی باتیں ہیں بھائی. لہذا اگر وہ تنگ دست ہے تو بھائی وہ خود بھی تنگ دست ہے، تم بھی تنگ دستی کے ساتھ صلح کر لو اور تم بھی برداشت سے کام لو. اب اس کی بنیاد پر شوہر سے لڑنا، جھگڑنا اور اس کو ستانا، تکلیف دینا، تو بھائی فراخی اس کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. تم صبر سے کام لو، چٹنی روٹی سے، اچار روٹی سے گزارا کرو، اور دعا کرو. جب تم دعا کرو گی کیا پتہ اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرما دے. مرا فرما بردار بیوی بی ہوتی ہے جو شوہر کی فراخی میں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تنگ دستی میں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. نیک بیوی بی وہ ہوتی ہے، اور جب تک شوہر مالدار تھا تو اس وقت اس کی بیوی بی، اس کے بعد پھر وہ تو کون میں کون، تو پھر یہ تو بھائی نیک بیوی بی کی علامت نہیں ہے، یہ تو اچھی بیوی بی کی نشانی نہیں ہے. دونوں زندگی کے ساتھی ہیں اور ایک زندگی کا طویل سفر ہے، اتار چڑھاؤ سب کی زندگی میں آتا ہے. کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. تو جب ساتھ ساتھ ہے تو میں بھی ساتھ ساتھ. نواں حق یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کے اندر کوئی ناجائز اور خلاف شرع بات دیکھے یا اس کو گناہوں کے اندر مبتلا دیکھے تو ادب سے اس کو بچنے کی تلقین کرے، اس سے لڑے نہیں، اس سے جھگڑے نہیں، اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو برا بلا نہ کرے، بلکہ چونکہ یہ ماتحت ہے وہ اس کا نگران ہے، لہذا جیسے کوئی اپنے باپ کو نصیحت کرے گا یا اپنی ماں کو نصیحت کرے گا تو کیا مارے گا ان کو معاذ اللہ، ڈانٹے گا؟ نہیں، ادب سے کہے گا ابا جی، اما جی، نماز پڑھ لیا کریں، آپ ایسا کر لیا کریں، ویسا کر لیا کریں، یہ کام نہ کیا کریں. ظاہر ہے اولاد کو اسی طرح کہنا چاہیے، یہی طریقہ ہے. اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کو ادب سے اور نرمی سے سمجھا دے، اور وہ بھی روز روز نہ سمجھا، کبھی کبھار عرض کر دے کہ یہ گناہ کی باتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، اولاد خراب ہوتی ہے. تو شوہر میں عقل ہوگی تو اس کا وہ کہنا اس کے سمجھ میں آ جائے گا. عقل مند ہوگا تو عقل مند کو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، اور بیوقوف ہوگا تو پھر لمبی لمبی تقریر بھی بیکار. اور ایک ادب یہ ہے شوہر کا کہ بیوی شوہر کا نام نہ لے. آج کل بے دھڑک بیویاں اپنے شوہروں کا نام لیتی ہیں، اور جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو نام سے پکارتا ہے، ایسی بیویاں اپنے شوہر کو دوست کی طرح پکارتی ہیں، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ تو بھائی آج کل کتنا ہے، عام رواج ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کا نام لیتی ہیں، شاید اگر شوہر ہے تو شاید بولیں گی، قاسم ہے تو قاسم نام لے کر کے بات کریں گے۔ شوہر تو بیوی کا نام لے سکتا ہے کہ وہ ماتحت ہے نا، اس لیے اس کے لیے تو بیوی کا نام لے کر آواز دینا درست ہے، خالدہ، راشدہ، عابدہ، یہاں ہو گئی، یہ مجھے بات کرنی ہے کچھ۔ لیکن بیوی کے لیے بے ادبی کی بات ہے، اور شوہر کی حق تلفی ہے کہ وہ اس کا نام لے۔ اسی طرح اس کے سامنے دوسروں کی شکایتیں نہ کرے، یہ بھی شوہر کا حق ہے کہ اس کے سامنے دوسروں کی شکایتیں نہ لے کے بیٹھ جائے۔ وہ آیا بےچارا بھارت تھکار کر کے، آپ جناب ساری خاندان کی، برادری کی، پڑوسیوں کی، ادھر سے شکایت لے کر کے بیٹھ گئے، وہ یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، تو بےچارا شوہر تھکا ہارا جو آتا ہے وہ اس کی تھکن ڈبل ہو جاتی ہے، اور بجائے سکون ملنے کے، آرام ملنے کے، اور تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیوی شوہر کو آرام پہنچانے والی ہوتی ہے، نہ کہ تکلیف دینے والی۔ ایک دو اور ہیں ادب، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بعد میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شوہروں کو بیویوں کے، بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر اور برائی سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہم سب کو عافیت کامل عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہر بھلائی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین۔ رحمتک یا رحم۔